تقریباً مشرب ہیں یا کوئی اور صاحب بھی انہوں نے، ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک کہ میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا حضور کو چھوڑ کے، میں نہ تو نہاؤں گی اور نہ کنگھی کروں گی اور نہ یہ کروں گی، نہ اس نے کہا مدینہ کی گرمی بہت تیز ہے، جب جوئیں پڑیں گی نا تو خود نہا بھی لے گی اور کنگھی بھی کر لے گی. ایسے ہی ہوا. فرمایا کہ اگر سگے ماں باپ اور بھائی دین کے مقابلے میں بے دینی کو پسند کریں تو ان سے دوستی ختم. حقوق ان کے باقی رہیں گے، ان کے نان نفقے کا حق باقی رہے گا، ان سے نیک سلوک کا حق باقی رہے گا، لیکن یاری دوستی پیار وہ ختم. حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تو والد کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا. حضور نے پوچھا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو عرض کی یا رسول اللہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کا سر قلم کر دیتا. حضرت جو امین امت کا جنہیں خطاب ہے، حضرت کیا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے والد جراح جو ہیں غزوہ بدر میں حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، بڑھ کے اپنے والد جراح کو قتل کر دیا. یہ ہے وہ ایمان کا تقاضا کہ اگر وہ دین کے خلاف ہیں تو کوئی دوستی نہیں. اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سگے والد سے کہتے ہیں یا ابت، ابا جان، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں جی؟ آپ کی قوم کو، والد کی. او یار، والد کی قوم کیا ہوتی ہے میاں؟ والد کی قوم تو تم خود ہو. اگر بیٹا والد کی قوم نہیں ہے تو اور کون ہوتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو والد کی قوم سے جدا کر رہے ہیں اور والد کی قوم کو گمراہ قرار دے رہے ہیں. قرآن مجید میں لکھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے دو قومی نظریہ، ڈھونڈتے پھرتے ہو اس کی تشریحات. قرآن کی اس آیت کو ذرا دھیان سے پڑھو، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، کہ ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو. معلوم ہوا کہ وہ ساری قوم جو بت پرستی کر رہی تھی، جو ابراہیم کے ساتھ دے رہی تھی، وہ الگ قوم تھی، اور ادھر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کو ماننے والے جو لوگ تھے یہ الگ قوم تھے. باپ بیٹے کے رشتے کی یہاں کوئی اہمیت نہ رہی، وہ قوم نہیں بنا رہا. قومیت کی بنیاد پھر نسب نہیں ہے، خون نہیں ہے، علاقہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ ہے. اسے انہوں نے کہا تھا بمصطفیٰ برسان فیشرا کہ دی ہما اوست، اگر بہن رسیدی تمام بولا حدیث. اپنے آپ کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو کہ دین سارے کا سارا وہی ہے، قومیت کی بنیاد ساری کی ساری وہی ہے، باقی سب بولا بھی ہے. اور جب دیس کا لفظ استعمال ہوا، وطن کا لفظ استعمال ہوا، تو علامہ نے ایک ایسا مصرع کہہ دیا کہ اس پہ دیوانوں کے دیوان قربان. مب اس بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے. کیا مصرع ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. یہ ہے ہماری قوم، یہ ہے ہمارا دیس، اس کے لیے ہم ہجرت کرتے ہیں. فرمایا کہ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پیار رکھیں، پیار کریں، تو ان سے دوستی ختم کر دو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ پھر دوستی رکھے اس کفر پرستی کے باوجود، تو وہ لوگ پھر بہت ظالم ہیں. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دے, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. عزیزان گرامی, اس آیت کو پڑھ کے انسان کی روح وجد کر اٹھتی ہے. صرف لفظی ترجمہ کرتا ہوں, ذرا دھیان سے سنیں. یعنی انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں پوچھ رہے ہیں تمہیں, اچھا یہ چیز ہم سے زیادہ پیاری لگتی ہے, یہ چیز زیادہ پیاری لگتی ہے, اچھا یہ چیز زیادہ پیاری لگتی ہے, دیکھو اگر ان میں سے کوئی چیز بھی زیادہ, اور سب کے نام گنوا دیے جو پیاری لگ سکتی ہے, میں ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں ہمارے مقابلے میں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, ہمارے راستے میں فریضہ اقامت دین قائم کرنے کی جد و جہد کے مقابلے میں زیادہ پیاری لگتی ہے, تو پھر ٹھہر, پھر تم اہل ایمان میں سے نہیں ہو, پھر تم فاسقین میں سے ہو, اور پھر ہمارے خاص فیصلے کا انتظار کرو, پھر تمہارے ساتھ ہماری بات نہیں چلے گی, پھر کوئی نیا فیصلہ ہم تمہارے لیے, عذاب کا فیصلہ ہم نازل کریں گے. الفاظ غور کریں. قل, انہیں بتا دیجئے, ان کانا, اگر ہوں, آباؤکم, تمہارے باپ دادا, و ابناؤکم, تمہارے بیٹے, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, و ازواجکم, اور تمہاری بیویاں, و عشیرتکم, اور تمہارے خیش قبیلے, و اموال, اور تمہاری جائیدادیں, اخترفتموها, جنہیں تم نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے, و تجارتن, اور تمہاری تجارت, تخشون کسادہا, جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے, و مساکن ترضونہا, اور تمہاری بڑی بڑی حویلیاں, کوٹھیاں, ویلے, مکانات, ترضونہا, جو تمہیں بہت, تم نے خوبصورتی سے بڑی محنت سے بنائے ہیں اور تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں, احب الیکم, اگر ان میں سے کوئی چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے, من اللہ, اللہ کے مقابلے میں, ورسولہ, اس کے رسول کے مقابلے میں, صلی اللہ علیہ وسلم, وجہاد فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں, فتربصوا, تو بس ٹھہر جاؤ, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنا خاص حکم نازل فرما دے, حکم عذاب. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد عزیزان گرامی, آیت نمبر 31 ہے, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اہل کتاب کا حال بیان کیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم, انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو, پیروں کو, احبار جمع ہے حبر کی, حبر کہتے ہیں عالم کو, روحبان جمع ہے راہب کی, تارک دنیا, صوفی لوگ, پیر سائی لوگ, انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو بنا لیا اربابن, اپنے رب, ارباب جمع ہے رب کی, انہوں نے ان کو اپنے رب ٹھہرا لیا, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, والمسیح ابن مریم, اور مسیح بن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب ٹھہرا لیا, وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, ان کو تو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی, اللہ کی بندگی کریں, لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی بندگی کے, عبادت کے لائق نہیں, سبحانہ, پاک ہے اس چیز سے، اما یشرکون جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. عزیزان گرامی، حضرت علی بن حاتم تائی جب اسلام قبول کر چکے تو حضور کی خدمت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو، ہم خدمت ان کی بہت کرتے تھے لیکن ان کو ہم نے ابھی اپنا رب تو نہیں مانا، کسی اپنے عالم کو ہم نے رب نہیں کہا، کسی اپنے پیر کو ہم نے اپنا رب تو نہیں کہا. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا علی، ایک بات کا جواب دو کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور تمہارے رہبان راہب جب کسی بھی چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے تم اسے حرام سمجھ لیتے تھے، جب کسی چیز کو وہ حلال قرار دے دیتے تھے تم اسے حلال بنا لیتے تھے. وہاں یا رسول اللہ یہ تم نے کیا ہوا تھا؟ قانون سازی کا تو پورا پورا حق ہم نے اپنے انہی علماء کو، احبار کو اور رہبان کو دے رکھا تھا. وہ ہمارے لیے جو قاعدہ، جو قانون، جو اخلاقی نظام، جو بھی مرتب کر، ہم اس پہ عمل کرتے تھے. خود ہم نے کبھی انجیل کو نہیں پڑھا، خود اللہ کی منشا کو، اللہ کے قانون کو ہم نے دیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی نہ ہمیں فرصت ملی، نہ کبھی موقع ملا، نہ ہم نے پڑھا. جو کچھ انہوں نے ہمیں حلال کہہ دیا ہم نے حلال مان لیا، جو انہوں نے حرام کہہ دیا ہم نے حرام مان لیا. اب ہمیں یہی رب ماننا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. معلوم ہوا اگر کسی ادارے کو، کسی شخص کو قانون سازی کا حق دے دیا جائے اور وہ بھی اللہ کے قانون کے مقابلے میں، کہ اللہ کا قانون موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ بھی بیٹھا قانون بنا رہا ہے، تو گویا ہم نے اس کو رب ٹھہرا لیا ہے، ارباب من دون اللہ بنا لیا ہے. فرمایا کہ یہ اس کا حق سے واپس ہٹا دو، اس منصب پہ جو بیٹھ گیا ہے، حلال کو حرام بنا رہا ہے، حرام کو حلال بنا رہا ہے، اپنی طرف سے قانون بنائے چلے جا رہا ہے، یہ حق اس سے چھیننا ضروری ہے. اور سورہ یوسف میں ایک ان الحکم الا للہ، یہ حکم، قانون، فیصلے، یہ نظام، یہ مرتب کرنا صرف اللہ کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں سے لے کے واپس اللہ کو دینا ہے. یہی فریضہ اقامت دین ہے کہ شریعت کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے ہم اس کو نافذ کریں، جو قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو نافذ کریں. یہ جو 1935 کا وہ کیا ہے، وہ انڈین ایکٹ چلا آ رہا ہے 1935، وہ میں اٹھا کے اس کو دریائے راوی میں پھینکو، اس سے پہلے کئی گندے نالے آتے ہیں ان میں پھینکو. کیا حقیقت ہے اس کی قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں؟ لیکن ابھی تک وہی 1935 انڈین ایکٹ چلا آ رہا ہے، اسی پہ عدالتیں عمل کر رہی ہیں، وہی ہمارا دستور کا حصہ ہے، وہی چل رہا ہے سارے کا سارا، تمام عدالتوں میں وہی چل رہا ہے، جتنا آپ کا پینل کوڈ ہے سارے کا سارا 1935 انڈین ایکٹ ہے، وہی چل رہا ہے. اور فر فر یاد ہے ہمارے وکیلوں کو بھی اور ہمارے ججوں کو بھی، اور بیچاروں کو کہیں آیت پڑھنی پڑ جائے تو زبان تھراتی ہے، اور حدیث پڑھنی پڑ جائے تو اس کے حدیث کے 10 لفظوں میں سے 5 لفظ غلط پڑھیں گے. اور فیڈرل شیئر کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جی میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو ٹھیک شریعت نافذ کر کے رہیں گے. جہاں یہ کیفیت ہو عزیزانِ گرامی، یہ علم ہو، یہ مبلغ علم ہو، یہ بصیرت ہو، وہاں پہ فریضہ اقامت دین اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے جہاد کرنا ہم میں سے ایک ایک فرد پہ لازم ٹھہرا ہے، اور ہم اللہ کے حضور جواب دے ہیں، اس کا ہم جواب دیں گے. وفرمایا اسی طرح تم نے مسیح بن مریم کو بھی اپنا خدا ٹھہرا لیا، ان کی الوہیت کے قائل ہو گئے، اور ان سے تم مرادیں مانگنے لگے. جس طرح تم اللہ سے مانگتے ہو ایسے ہی بھی تم حضرت مسیح سے مانگتے ہو. وفرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالی نے اس بات سے انکار فرما دیا کہ یہ نور بجھ سکے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نور کو کامل کر کے رہیں گے، نافذ کر کے رہیں گے، خواہ یہ بات کفار کو ناپسند ہو. اب جو آیت آ رہی ہے عزیزان گرامی، اس کو ذرا دھیان سے سنیں. هو الذی، اللہ وہ ذات گرامی ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کے، ودین الحق، اور دین حق دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اپنے دین کو، اسلام کو پورے نظام حیات پہ غالب کر دے. اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کے، دین حق دے کے، کس لیے؟ کہ اس دین کو، اس رسول کی تعلیمات کو زندگی کے پورے نظام پہ، انفرادی نظام پہ، اجتماعی نظام پہ، تمہاری سیاست پہ، تمہاری معیشت پہ، تمہارے عدالتی قانون پہ، عدالتی نظام پہ، سماجی نظام پہ غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں دین دیا ہے، دین بھیجا ہے، اسلام قرآن و سنت کی شکل میں، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، حاکم ہونے کے لیے، اور اپنے ماننے والوں کو حاکم بنانے کے لیے، غلبہ دینے کے لیے، غالب رہنے کے لیے. محکومیت کا دین نہیں ہے. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ. وہ رہبانیت لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے دین سے نکال لی تھی، اور غلط نکالی، کہ غاروں میں اور کوہوں میں، پہاڑوں میں بیٹھ گئے، رہبانیت اختیار کر لی، ترک دنیا کر لی، وہیں بیٹھ کے تپسیا کرتے رہے. میں کس میں نجات ہے؟ میں کوئی نجات نہیں. مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ، ہمارے دین کی جو مصلحت ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ جہاد ہے، شکوہ ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے. اس لیے کہا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی طاقت حاصل کر سکتے ہو کرو، جتنی تیاری کر سکتے ہو کرو. من قوہ، قوت حاصل کرنے میں، من رباط الخیل، زیادہ سے زیادہ چھاؤنیاں بنانے میں، بہترین گھوڑے باندھ کے رکھو، بہترین چھاؤنیاں بناؤ، ان میں ربط ہو. ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو روب کے عالم میں رکھو. میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں گیا تو ایک طالب علم نے وہاں ایک کیڈٹ نے اس آیت کی تلاوت کی وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ، اور اس کا ترجمہ اس نے کیا، ترجمہ مجھے بہت اچھا لگا. تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوَّكُمْ، اس نے ترجمہ یوں پڑھا، سٹرائک ٹیرر ان دی ہارٹس آف دی اینیمیز آف اللہ اینڈ یور اینیمیز. یہ سٹرائک ٹیرر کا لفظ جو ہے مجھے بہت اچھا لگا، یہی مفہوم ہے کہ ان کو اس قدر ڈرا کے رکھو روب کے عالم میں کہ کبھی تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھے اور کبھی جنگ کی نوبت ہی نہ آئے. جنگ کی تیاری کریں گے تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، اور تیاری نہیں کریں گے تو پھر جنگ ہوگی. تو یہ فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ دین جو ہے وہ حق ہے، وہ عدل ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ظلم ہے. دین جو ہے وہ روشنی ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اندھیرا ہے. اب یہ دونوں اکٹھے تو نہیں چل سکتے نا، جب روشنی ہوگی تو اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا، جب اندھیرا آئے گا تو روشنی کو ٹکنا نہیں دے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ روشنی بھی چل رہی ہو اندھیرا بھی چل رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین حق بھی موجود ہو اور ظلم بھی ہو رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک آئے گا دوسرے کو ختم کر دے گا. فرمایا کہ یہ دین اس لیے آیا ہے کہ اجتماعی عدل قائم کرے اور ظلم کی ہر شکل کو مٹا دے، اور تمہیں غالب ہو کے رہنا ہے. کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسول اور ان کا گروپ، ان کا حزب غالب آ کے رہیں گے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ بہت قوی ہے، بہت زبردست ہے. اور آگے فرمایا أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یاد رکھنا کہ جو اللہ کا حزب ہے، جو اللہ کا گروہ ہے، وہی غالب آ کے رہے گا. لیکن اللہ کا حزب کہیں ظہور تو فرمائے، کہیں تیاری تو کرے، کہیں حزب بنے تو صحیح. ما لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کیا ہوا اگر غزوہ احد میں تمہیں نقصان پہنچ گیا، زک اٹھانی پڑی، کیا ہو گیا؟ لا تهنوا، سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ، ڈپریشن کی کوئی ضرورت نہیں. انتم الاعلون، تم غالب آ کے رہو گے، تم ہی اعلی ہو، غالب آنے والے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. تو ایک بات ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دین کا کام جو ہے، یہ فریضہ اقامت دین کا کام ہے، اور اس راستے میں جنگ و شکوہ تو ہے، اس میں جد و جہد تو ہے. شروع میں ٹھیک ہے، اس میں بہت نرمی سے، بہت پیار سے کام کرنا پڑتا ہے، اور کہا جاتا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے کر لے، تم جواب میں ہاتھ نہ اٹھاؤ. شروع میں تو یہی ہوتا، لیکن بعد میں تو پھر جہاد کا حکم ہے، وہ تو پورا کرنا پڑے گا، اس کی تو تیاری کرنی پڑے گی. یہ فریضہ اقامت دین کا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اب قرآن کی یہ بات ہے، اگر میں ٹھیک ترجمہ کر دوں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہو یہی رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرهبان اکثریت جو علماء کی اور پیر سائیں حضرات کی ہے وہ یہ کر رہی ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے اموال جائیدادیں باطل طریقے سے کھائے جا رہے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے یہ لوگ روک رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات تو سخت ہے لیکن کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ ہم جس شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، کیا تجارت ہے اس کی، کتنی زمین ہے جہاں وہ ہل چلاتا ہے یا مزارات کرتا ہے، کہاں نوکری ہے، کیا کاروبار ہے، کبھی نہیں سوچا۔ اور کبھی کسی نے سوچ لیا پھر بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ایک رشوت خور جب رشوت لیتا ہے تو حلال مال میں حرام شامل کر دیتا ہے، ایک سمگلر، ایک چور، اس کے مال میں بھی حلال کا کچھ حصہ شامل ہوتا ہے، لیکن یہ جو احبار اور رہبان ہیں ان کے مال میں حلال شامل نہیں ہوتا، یہ سارے کا سارا حرام ہوتا ہے۔ دیے چلے جا رہے ہیں، چندہ کھائے جا رہے ہیں، عبادت گاہیں بنتی چلی جا رہی ہیں، مدرسے بنتے چلے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں اور بن رہے ہیں، اور 40 سال سے بن رہے ہیں اور مدرسہ نہیں مکمل ہوا ہے، 2 کوٹھیاں گلبرگ میں بن گئی ہیں اور خطبہ بھی وہی دے رہے ہیں، نماز بھی وہی پڑھا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑھ بھی رہے ہیں اور کوئی ان کی جگہ لینے کو تیار نہیں۔ فرمایا یہ دیکھنے میں آیت اہل کتاب کے بارے میں، لیکن کہتے ہیں کہ خوش دراں باشد کہ سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں۔ خوبصورت بات وہ ہوتی ہے کہ دلبر کا جو بھید ہے وہ بھی بیان کر دیا جائے اور دلبر کا نام بتایا جائے، نام کسی اور کا لے لیا جائے اور خطاب کسی اور سے کر لیا جائے۔
عزیزان گرامی، فرمایا کہ یہ لوگ اموال الناس بالباطل کھا رہے ہیں، لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے عملاً روک رہے ہیں۔
ضیاء الحق مرحوم سے میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں، انہوں نے خیر عزت بخشی، کھانا بھی ہم نے اکٹھے کھایا، تو میں نے جرت کی، میں نے کہا حضرت یہ اب تک اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا اپنے مولویوں کو سمجھاؤ نہیں آنے دیتے اسلام۔ میں نے کہا غصے میں کہہ رہے ہوں، لیکن جب تجزیہ کیا تو واقعتاً محسوس ہی ہوا کہ ہمارے فرقہ پرست مولوی جو ہیں اس زمانے میں یہ سوال اٹھا کے ہیں، اس ملک میں حنفی فقہ کیوں آئے، فلاں نے کہا کہ فلاں فقہ کیوں آئے، بھائی یار اسلام تو آئے، فقہ کی بات بعد میں طے کر لیں گے، اگر 1935 ایکٹ کے تحت تم اسلام کے پرسنل لا پہ عمل کر سکتے ہو، کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اپنے پرسنل لا پہ تم کیوں نہیں عمل کر سکتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہے، میں کسی طرح سے آؤں راستے میں یہی کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کو اللہ سے ڈراتا ہوں، آپ سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور اس ذمہ داری کا احساس دلاتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال پیش ہو رہی ہو اور دین کو ایک پرایا معاملہ سمجھ کے آپ تماشائی بن کے بیٹھے رہیں اور یہی ہوتا رہے تو اللہ کی حضور آپ کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی، بہت ندامت اٹھانی پڑے گی، اللہ کے حضور آپ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہمارے مولویوں نے یہ کیا، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم مولوی کیوں نہیں بنے، ہمارے خطیبوں نے یہ کیا تھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے خطبہ دینا کیوں نہیں شروع کیا، تم نے ان کو ریپلیس کیوں نہیں کیا، وہ اگر کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے تم آگے کیوں نہیں بڑھے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ان حضرات پہ تنقید کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ خود آگے آ جانا چاہیے، کام کو خود سنبھال لینا چاہیے، جس جس میں جو جو صلاحیت ہو وہ کرے، اور ہر شخص اللہ کے ہاں مسئول ہے، ہر شخص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، ایک چرواہے کی طرح سے، جیسے ایک چرواہا تمام بھیڑوں کا رکھوالا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے دائرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔